الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد محمد
وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
صدق الله العظيم.
اذن گرامی، آیا مودت کے عنوان سے سلسلے کی یہاں چھٹی مجلس، یہ سلسلہ مجالس جاری ہے، سفر کا مہینہ اپنے اختتام پہ ہے. میں نے مودت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، میں نے کل وعدہ کیا تھا ایک حدیث کو پیش کروں گا، مشہور و معروف حدیث ہے سرور کائنات کی. آپ نے پہلا سا سن رکھا ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ اس میں سرور کائنات نے جتنے جملے پیش کیے ہیں سب کو پیش کروں.
بسم اللہ سید، بسم اللہ جیو.
اور یہ حدیث تفسیر الکشاف میں موجود ہے. تفسیر الکشاف جو ہے وہ امام جار اللہ زمخشری کی ہے، یہ شیعہ علماء میں سے نہیں ہے. انہوں نے چار جلدوں پہ تفسیر قرآن کریم لکھی ہے، اور ان کی یہ تفسیر قرآن، تفسیر الکشاف کہہ لیجیے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172 اور 173 پہ یہ حدیث موجود.
بسم اللہ ماشاء اللہ.
جب مختلف گروہ حکومت میں آتے رہے تو وہ، یہ گروہ جب آتا تھا تو اس گروہ کی تمام کتابیں جلا دیتا تھا مسلمانوں کی، اور جب وہ گروہ آتا تو ان کی کتابیں جلا دیتا، یہ ہوتا رہا. اور جب، یعنی کہہ لیجئے کہ دوسرے گروہ کی حکومت آئی تو جتنے بھی اس گروہ کے یا اس فرقے کے، دونوں اہل سنت کے ہی گروہ تھے، شیعہ حکومت نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ علم دشمن نہیں گزرے ہیں، تو انہوں نے کتابوں کو نہیں جلایا. تو اب یہ ایک گروہ تھا ہمارے سنی بھائیوں کا، جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا بھی دوسرے جو فرقہ تھا سنیوں کا اس کی ساری کتابیں جلا دیں. تو انہوں نے کہا جلا دو، لیکن یہ تفسیر الکشاف نے جلانا، ان کی ہے، اسے نہ جلاؤ، کیونکہ اس جیسی تفسیر موجود نہیں. تو خود انہوں نے بھی جس تفسیر کو اکنالج کیا ہے وہ تفسیر الکشاف. بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو تفسیر الکشاف جو ہے وہ، یعنی اہل سنت کے، آپ کہتے ہیں نا وہاں پہ ایک وہابی ہے سنی، دو کہہ لے، تو اب ان کے بھی دونوں گروہوں میں اس تفسیر کو مانا جاتا ہے، اور ہمارے بھی علماء نے اس تفسیر کو بہت زیادہ معتبر سمجھا. اور انہوں نے، جار اللہ زمخشری نے، شیخ جار اللہ یعنی اللہ کا ہمسایہ نام ان کا ہے زمخشری، تو انہوں نے کہہ لیں کہ بے انتہا فضائل اہل بیت لکھے. اچھا، یہ جو میں حدیث سنانے والا ہوں یہ زمخشری نے بھی لکھی ہے، یہ حدیث اپنی الکشاف کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 173 اور 172 پہ. اور خود امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث کو درج کیا. اچھا، امام کہہ لیجیے فخر الدین رازی کا مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال وہ فضائل اہل بیت لکھتے بہت ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ وہ تشکیک بھی پیدا کر دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک قول یہ ہے کہ اہل بیت کی شان میں, اور بھی اقوال. تو علامہ محمد باقر مجلسی نے, ہمارے بہت بڑے عالم دین, ہمارے سب سے زیادہ جو تالیفات ہیں اور اہم کتابیں, تو سب سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ علامہ محمد باقر مجلسی کی, کہ اگر ان کی کتابیں سب جمع کر لی جائیں, پورا کا پورا اتنا بڑا شرف بنایا جائے تو ان کی کتابیں پوری آ جائیں. صرف ان کی بہار الانوار 110 جلدوں میں, مرآت العقول جو انہوں نے اصول کافی کی شرح لکھی ہے وہ 26 جلدوں میں, حیات القلوب ان کی جو ہے وہ 3 جلدوں میں, جلاء العیون ان کی ہے, پھر اسی طرح سے انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں, اور ان کی بارے امام علیہ السلام پہ کتابیں ہیں, اور پھر ان کی حق الیقین جو اواخر ان کے 73 سال کے جب انتقال ہوا, 70 سال سے زیادہ کے تھے جب انہوں نے کتاب حق الیقین لکھی, اور حق الیقین عقائد کے اوپر کتاب ہے, ہماری معتبر ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے حق الیقین.
بسم اللہ ماشاءاللہ.
اور بہت بڑے محدث تھے, ان کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے, علامہ محمد تقی مجلسی. ان کے والد کی بے انتہا کتابیں, ملاذ الاخیار جو انہوں نے 8 جلدوں پہ الفقیہ من لا یحضر الفقیہ کی کامنٹری لکھی, یہ میرے پاس جو کتابیں موجود ہیں وہ بھی پیش کر رہا ہوں, چلتے رہیں گے حضرات. تو ہمارے ایک بہت معتبر علامہ جن کا نام ہے علامہ محمد اخباری تھے. اچھا, پرانے قدیم ایام میں جو ہیں علماء میں اصول اخباری میں اتنا اختلاف نہیں تھا, پھر بعد میں شیخ وحید بہبہانی کے بعد جو ہے پھر وہ اصول اخباری کا ایک ڈبیٹ چلا, اس کے بعد پھر اخباریت کو تقریباً ہمارے یہاں نجف و عراق یا قم میں اس زمانے میں حوصلہ نہیں تھا اس طرح سے, لیکن عراق یعنی نجف و کربلا میں تھا, تو پھر اس کے بعد اخباریت کو شکست دی گئی. لیکن بہرحال ابتدائی علماء میں بڑے بڑے جید اور بہت کہہ لیجئے کہ معتبر علماء گزرے ہیں اخباری علماء کے اندر, اور جن کے اندر شیخ حر عاملی کا نام بہت معتبر ہے, علامہ محمد تقی مجلسی کا نام, علامہ محمد باقر مجلسی کا نام, یہ جنہوں نے بڑی بڑی ہماری حدیث کی کتابیں لکھی, یہ ہمارے حدیث کے کہہ لیجئے کہ سرمایہ جو ہمارا حدیث کا ہے. ابتدائی 4 کتابیں ہیں حدیث کی جن کے متعلق میں نے پہلے پیش کیا تھا ایک زمانے میں, کتب اربع جیسے بھائیوں کے ہاں صحائے ستہ ہے, 6 کتابیں ہمارے ہاں 4 ہیں, ہماری بس ایک الکافی ہی میں ان کی 6 سے زیادہ احادیث ہیں. کیونکہ ریپیٹ جب نکال دیں نا, تکراری حدیث, ابھی انہوں نے بھی لکھی, انہوں نے بھی لکھی, انہوں نے بھی لکھی, ایک حدیث جو ہے وہ میں نے اس دن بھی پیش کی تھی کہ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد 12, صحیح بخاری میں بھی آئی ہے, صحیح مسلم میں بھی آئی ہے, ترمذی میں بھی آئی ہے, نسائی میں بھی آئی ہے, تو 6 میں سے 4 کتابوں میں ہے. پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی لکھا, تو بہت زیادہ کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حدیث ایک ہی ہے, اس کو مختلف علماء نے مختلف اسناد سے اپنی کتابوں میں دہرایا. بات پہنچ رہی ہے, میں بہت زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہو رہا ہوں. تو اسی طرح سے علامہ محمد باقر مجلسی ہمارے ہاں بہت بڑا نام ہے, اور ان کی 500 سے زیادہ کتابیں ہیں, اور ایک ہی کتاب بہار الانوار. تو ابتدائی دور میں 3 محمد گزرے ہیں, علی ابن یعنی کہ باب بہ قمی کے نام سے, محمد ابن علی ابن باب بہ قمی, جنہیں شیخ صدوق کہا جاتا ہے, جن کی ہے من لا یحضر الفقیہ, جن کی 32 سے زیادہ اس وقت حدیث کی کتابیں موجود ہیں, 200 سے زیادہ ان کی کتابیں تھیں لیکن زیادہ تر ضائع ہو, جو مختلف لوگ فرقے آتے رہے, جلاتے رہے, ضائع کرتے رہے, دریاؤں میں ڈالتے رہے, تو ان کی بہت سی کتابیں ضائع ہو گئیں. آج ان کے نام موجود ہیں, مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی تفسیر مدینہ العلم میں تفصیلی بحث کی, لیکن آج ان کی کوئی تفسیر مدینہ العلم کے نام سے موجود نہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ کتابوں کے حوالے دیے, لیکن ان کی آج جو کتابیں ہیں ہمارے درمیان وہ ہیں 32, ویسے انہوں نے 200 سے زیادہ حدیث کی کتابیں جمع کی شیخ صدوق نے. تو یہ ابتدائی ہمارے علماء میں بہت بڑا پہاڑ ہے شیخ صدوق. صدوق یعنی سچا, جیسے صادق, جیسے صدیق, ویسے صدوق. اور یہ ان کو لقب دیا تھا 12 امام علیہ السلام, ان کے والد کو دیا تھا علی ابن باب بہ قمی, ان کا نام تھا محمد ابن علی ابن حسین باب بہ قمی. تو ان کے والد نے خط لکھا تھا امام کے نائب کو, تیسرے نائب کو کہا جو نائب خاص تھے, ان کو خط لکھا کہ بھی میرے ہاں بیٹیاں ہیں, 8 بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے, ذرا امام سے کہیں میرے لیے دعا کر دیں ایک بیٹا ہو جائے. تو امام نے کہا تھا میں دعا کر رہا ہوں آپ کے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ ہمارے ظہور تک اس کی کتابیں لوگ شیعہ استفادہ کریں. تو شیخ صدوق ہمیشہ کہا کرتے تھے, ناز کرتے تھے, جب آپ تہران جائیں تو وہاں پہ رے شہر کے اندر جہاں پہ شاہ عبد العظیم حسنی کی قبر ہے نا, روضہ ہے, وہیں پہ ان کی قبر ہے, تو وہ ہمیشہ ناز کرتے تھے, کہتے تھے کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوں. اور ان کے والد جو ہے وہ قوم مقدس میں دفن ہے, جہاں تلا گل پیغانے کا مدرسہ ہے, حرم معصومہ کے قریب وہاں پہ ان کی قبر ہے, کیونکہ قم میں بے انتہا قبریں ہیں علماء کی, امام زاد 200 سے زیادہ امام زاد ہیں, آئمہ کے بیٹے بیٹیاں 200 کے قریب, کہنا بڑا آسان ہے. لیکن سب سے زیادہ جو تمرکز رہا قم رہا, کیونکہ یہ شیعوں کا شہر تھا شروع سے, اہل بیت کے ماننے والوں کا شہر تھا. چلتے رہیے گا میرے ساتھ، میری گفتگو سے بور تو نہیں ہو رہے نا حضرات؟ بتانے کے رام، اب یہ بے انتہا مقدس ہستی ہیں، شیخ صدوق کی کتاب ہے من اللہ یحضر الفقی، ان کی 32 کتاب، لیکن ہماری کتب اربعہ میں ان کی من اللہ یحضر الفقی، اور پھر اس کے بعد کہہ لیجئے کہ جو نام ہے ہماری کتب اربعہ کے اندر، وہ ان سے بھی پہلے کا نام ہے محمد ابن یعقوب کلینی، جن کی ہے الکافی 8 جلدوں پہ، اصول کافی 2 جلدیں، پھر فروع کافی 5 جلدیں، پھر الروضۃ الکافی، تو یہ 8 جلدوں میں انہوں نے 16,500 احادیث جمع کی، 20 سال محنت کرنے کے بعد انہوں نے جمع کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو سوچا کہ میں دریا بند کر دوں، اگر ایک بھی حدیث غلط ہوئی تو گمراہ ہو جائیں گے لوگ، تو وہ اس رات سو گئے پریشان ہو کر کے کہ میں نے یہ کیا کیا، تو میں نے یہ ایسی کتاب کیوں جمع کی، لیکن جب صبح اٹھے تو انہوں نے رات خواب میں دیکھا کہ بارہویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سن، تو نے جو کتاب لکھی ہے نا الکافی، الکافی کافن لشیعت، تیری الکافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ تحریر امام علیہ السلام کے دستخط کے ساتھ ان کی کتاب پہ موجود ہے، تو اس لیے یہ بہت ہماری اہم کتابوں میں الکافی ہے، من اللہ یحضر الفقی، اور پھر 2 کتابیں شیخ طوسی کی، محمد بن محمد طوسی کی، ان کی 2 کتابیں، تو پہلے 3 محمد ہیں، ان کی 4 کتابیں ہیں، تو شیخ طوسی کی 2، الاستبصار اور تہذیب الاحکام، تہذیب الاحکام 10 جلدوں پہ ہے، الاستبصار 4 جلدوں پہ، حضرات رہیں گے میرے ساتھ، یہ ہیں ایک ہی ساتھ ایک ہی دور میں 34 صدی ہجری کے اندر 3 محمد جن کی 4 کتابیں، پھر 11ویں صدی ہجری کے اندر یا 10ویں صدی ہجری میں 11 کہہ لیں، 3 محمد آئے جنہوں نے 3 کتابیں لکھی، نام محمد ہی، تو پہلے محمد باقر مجلسی جن کی ہے بہار الانوار، جس میں ہے 4,95,000 احادیث، 495,000 احادیث، کہنا بڑا آسان ہے، پڑھنی پڑ جاتی ہیں تو کئی لوگوں کو جو ہے وہ بخار ہونے لگتا ہے، تو ہمارے ایک بہت بڑے قوم مقدس کے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بھی مبلغ بننا چاہتا ہے تو اس کو اول سے آخر تک بحار الانوار کو 2 دفعہ پڑھنا چاہتا ہے، بحار جمع ہے بحر کی، بحر کہتے ہیں سمندر کو، انوار جمع ہے نور کی، یہاں نور والا انوار، یعنی انوار نوروں کے سمندر، تو کہا نوروں کے سمندر کیا ہے، کہا ائمہ علیہ السلام کے اقوال، چہارت معصومین کی احادیث، اگر چلتے رہیں تو میں بھی چلتا رہا، تو محمد باقر مجلسی کی بحار الانوار، محمد ابن حر عاملی کی ہے وسائل الشیعہ، وسائل الشیعہ جس میں 60,000 صرف فقہ پہ احادیث ہیں، صرف فقہ پہ 60,000 کے قریب احادیث ہیں، شیخ محمد ابن حر عاملی کی، شیخ حر عاملی محمد حر، یہ لبنان کے عالم دین تھے، جبل عامل کے ساؤتھ لبنان کے، لیکن ان کی قبر مشہد مقدس میں حرم امام رضا، جب جائیں گے پوچھیں تو وہاں پہ ایک صحن ہے جس کا نام ہے حر عاملی، وہیں پہ ان کی بیسمنٹ کے اندر قبر ہے، تو ابھی تک حضرات چلتے رہے، تیسرے ہیں محمد ابن فیض کاشانی، فیض کاشانی بہت مشہور نام، محمد ان کا بھی نام تھا محمد فیض کاشانی، ان کی ہے الوافی، انہوں نے 4 کے اندر سے معتبر ترین احادیث کو 23 جلدوں میں جمع کیا اور ان کی کامنٹری لکھی، تو اب یہ میں نے ساری بات پیش کی ہے، تو میں نے الکشاف کا حوالہ دیا تھا کہ ان کو یعنی سنیوں کے بھی تمام فرقے مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، اور علامہ محمد باقر مجلسی نے ان کی اس حدیث کو وہاں پہ درج کیا ہے اپنی بہار کے اندر، اور پھر وہاں پہ شیعہ پوائنٹ آف ویو سے اس کو حل کیا ہے، اگر سننا چاہے تو آگے بڑھو،
محمد
میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں کہ میں جتنے بھی کوئی علمی کوئی بھی بحث شروع کر دیتا ہوں تو آپ بڑی اچھی طرح سے سنتے ہیں، سلاؤ کے مومنین کا قائم اسلامک مشن کا میں ممنون ہوں کہ یہاں پہ الحمدللہ سننے والا مجمع آتا ہے، بتانے کرامی احادیث کے اندر ہمارے بڑے بڑے علماء کا بہت بہت زیادہ کنٹریبیوشن، اور ابتدائی علماء کے اندر ہمارے چند علماء کا نام کبھی بھی نہیں بھلا سکتے، ان کا نام بہت زیادہ اہم ہے، جیسے شیخ صدوق، جیسے شیخ مفید، انہوں نے ہمارے تمام عقائد کو جمع کیا، پورا ہمارا علم کلام جمع کیا اور ساری کتابیں لکھی، جمل انہوں نے لکھی، اور انہوں نے یعنی کہہ لیں کہ ساتھ ہی میں کتاب الارشاد ان کی ہے، جو ائمہ علیہ السلام 12 اماموں کی سیرت کو انہوں نے جمع کیا، حضرت ابو طالب کے ایمان سے متعلق جب بحث شروع ہوئی تو انہوں نے جواب لکھا، مصائب کی، یعنی انہوں نے تمام ہمارے علم کلام کی تھیولوجیکل سارے ڈیبیٹس کو انہوں نے جمع کیا، اس کے بعد سید مرتضیٰ، سید رضی 2 بھائی کہ جن کا بے انتہا کنٹریبیوشن ہے، سید مرتضیٰ کا ہمارے فقہ میں اصول میں بہت بڑا کنٹریبیوشن، سید رضی کا ہمارے حدیث میں نہج البلاغہ سب سے بڑی ہماری معتبر کتاب انہوں نے جمع کی، اور پھر ان کے شاگرد شیخ طوسی کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی اور جنہوں نے بے انتہا کتابیں لکھی تمام موضوعات پہ، اگر سب سے زیادہ کتابیں دیکھی جائیں اور معتبر کتابیں دیکھی جائیں تو شیخ طوسی کی، ہماری کتب اربعہ میں 4 جو حدیثی کتابیں ہیں 2 ان کی، 8 علم رجال کی کتابیں ہیں، 2 ان کی، ہماری 3 اہم تفسیر کی کتابیں ہیں، 1 ان کی تفسیر عطیہ، یعنی ان کی التبیان فی تفسیر القرآن، التبیان تبیان فی تفسیر القرآن، 10 جلدوں پہ انہوں نے تفسیر لکھی، اور ایک ان کی ہے الفہرست، اور دوسرے ان کی رجال، الرجال، رجال الشیخ کے نام سے مشہور ہے، اور ہمارے ہاں جب حوزے میں کہا جاتا ہے صرف شیخ مطلق، آگے کچھ نہیں کہتے، تو شیخ سے مراد ہوتی ہے شیخ طوسی۔ تو انہوں نے بہرحال بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور فقہ میں دیکھ لیں ان کی کتابوں کو، اصول میں، ہر موضوع پہ ان کی کتاب موجود ہے، اور ان کی ہر موضوع پہ کتاب اہم کتاب ہے، تلخیص الشافی ان کی کتاب جو ہے علم کلام کے موضوع پہ 4 جلدوں کے اندر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کہ جہاں یہ جتنے بھی ہمارے فضائل کے معاملات ہیں، اعتقادات کے معاملات ہیں، تولا کے معاملات ہیں، تبرع کے معاملات ہیں، یہ سارے انہوں نے حل کیے، اس زمانے میں حل کیے ہیں۔ تو آج اگر کوئی بھی اپنے عقائد بنانا چاہتا ہے تو ان بزرگوں کی کتاب پڑھے بغیر نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی محقق بن سکتا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے ہیں، بہت زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہو گئے ہوں آج، جانے کے یہ ہمارے اہم ترین علماء۔ تو اب یہاں پہ جو حدیث میں نے پورا نکال کے کھول کے رکھ لیا تھا اپنے پیج میں، اس کو دیکھ بھی رہا تھا، تو اب یہاں پہ وہ حدیث جو پیش کر رہا ہوں کہ جو تمام سنی اور تمام شیعہ علماء نے جس کو معتبر قرار دیا یا جس کو لکھا ہے، جس کو پیغمبر اسلام سے نقل کیا، کہ صحابہ کے مجمع میں حبیب خدا نے فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اب چلیں گے حضرات، الکشاف کی جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 172 اور 173 پہ موجود ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ تو اعزاز گرامی، اب یہ پہ کیونکہ الکشاف بہت پرانی، 900 سال پرانی تفسیر، تو اہل سنت کے علماء میں سے وہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں، اللہ کہتے ہیں الف سے، اللہ یعنی آگاہ ہو جاؤ، بی ویئر، آگاہ ہو جاؤ، وارننگ بھی دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ، اللہ نے قرآن کریم میں بھی لفظ استعمال کیا اللہ اللہ، تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان پہ خوف طاری ہوتا ہے نہ انہیں کبھی ملال ہوتا ہے، جو اللہ کے ولی ہوں، جو ولی اللہ ہو، نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے، اور اگر کسی پہ حزن و ملال ہو تو اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، محمد توجہ ہے نا جانے کے، اور اس پہ تو آیت موجود ہے بھائی، آیت موجود ہے سورۃ توبہ کے اندر کہ غار میں پیغمبر اسلام میں کسی کا لا تحزن، قرآن کیا ہے، حزن نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر خود رسول خدا کہہ رہے ہیں تجھے حزن ہو رہا نہ کر، یہ کچھ بھی ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء خدا ہوتے ہیں، اذان کے قرآن کی آیت ہے، وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پہ کبھی خوف و حزن طاری نہیں، خوف اور حزن طاری نہیں ہوتا۔ تو اذان کے رامی کسی بھی مقام پہ چلے جائے تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، تو اب یہ حبیب خدا نے فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آگاہ ہو جا، بی وے، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا مرتا ہے، اللہ ومن ماتا، ماتا موت سے ہے، آتی موت ہے، ہوتا شہید ہے، نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے آتی اسے موت ہے، ہوتا شہید ہے، شہید کون ہوتا ہے، جو بھائی راہ خدا کے اندر مارا جانے والا لیکن زندہ ہوتا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، توجہ سارے مجمع کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، گمان بھی مت کرنا۔ دو آیتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ میں ایک سورہ آل، دو آیتیں، ایک جگہ پہ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَتْ، گمان بھی مت کرنا، کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی مت، don't even think that they are dead، جو راہ خدا میں مارے جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاءون، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، زندوں کی علامت ہے کھانا پینا، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے رب سے رزق بھی پاتے ہیں، رزق بھی پاتے ہیں، جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ شہید ہوتے ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں، یہاں حبیب خدا فرما رہے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے، اللہ ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ شہید ہوتا، تو پہلا جملہ وہ شہید ہوتا، اعزان گرامی بہت سے لوگ کہتے ہیں مردوں سے مانگنا بدعت ہے، ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مانگنا بدعت ہے، نہیں ہے مردوں سے مانگنا بدعت ہے، جناب امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کچھ لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، چلتے رہیے گا، تو مردوں سے مانگنا بدعت ہے، زندوں سے نہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، تو ہمارے آئمہ علیہ السلام جو ہیں وہ شہید ہیں، جناب امیر کو دیکھیں، امام حسن، امام حسن، تو عزیزان گرامی سب شہید ہیں، تو شہیدوں سے مانگنا بدعت نہیں ہے، مردوں سے مانگنا بدعت ہے، تو شہید زندہ ہیں، اللہ کہہ رہا گمان بھی نہ کرنا، توجہ آگے ایک، میں نے بھی پہلا جملہ پیش کیا، اللہ ومن مات علی حب آل محمد، مودت کا رتبہ اور آگے ہے، حبیب خدا فرما رہے ہیں جو حب آل محمد میں مارا جائے، جو محبت میں بھی مرے وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے، پہلا جملہ، دوسرا سن لیجئے، اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفرت شدہ مرتا ہے، اللہ اسے معاف کر چکا ہوتا ہے، تیسرا جملہ، اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کردہ مرتا ہے، اس نے توبہ کی ہوتی ہے، یعنی اللہ توفیق دے دیتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لے، نہیں ہے مجمع، جو فرما رہے ہیں، اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے جائے گا، یہاں تک کہ حبیب خدا سے پوچھا یا رسول اللہ کب تک توبہ ہو سکتی، کب تک توبہ ہو سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا انسان کی زندگی کا آخری سال بھی ہو، آخری سال بھی ہو تو اس میں توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کر لیتا، پھر آپ نے فرمایا آخری سال تو بہت دور ہے، آخری مہینہ ہو، اور آخری مہینے میں تو سید العلماء نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ آخری مہینہ ہو، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ آخری مہینہ ہو، آخری مہینے میں توبہ کر لے تب بھی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر کہا آخری مہینہ تو بہت دور ہے، آخری ہفتہ ہو، آخری ہفتے میں توبہ کرے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، کہا آخری ہفتہ بھی بہت دور ہے، آخری دن ہو، آخری دن بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے آل محمد کا ہو، آخری دن بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، کا آخری لحظہ ہو، آخری ساعت ہو، آخری گھنٹہ ہو، وہاں پہ بھی توبہ کرے، عزیزان گرامی جب فرعون نے توبہ کی تھی نا تو قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، اس نے کہا تھا آمنت بالذی آمنت بہی بنی اسرائیل، میں بھی اس خدا پہ ایمان لے آیا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، یہ نہیں کہا میں اللہ پہ ایمان لے آیا، نہیں ہے مجمع، یہ نہیں کہا میں اللہ پہ ایمان لایا، کہا میں اس خدا پہ ایمان لایا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ تو پار چلے گئے، میں ڈوب رہا ہوں، اس کا مطلب ہے ان کا خدا صحیح تھا، توجہ، تو اس نے کہا آمنت بالذی آمنت بہی، میں اس پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، کیونکہ پار چلے گئے، اللہ نے پلٹ کے کہا الان اب ایمان لایا، جبکہ تو ڈوب رہا ہے، جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ پاؤں دکھایا، تیرے منہ پہ ٹھوکر ماروں گا، ساری زندگی کہتا رہا خدا ہوں، توبہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی, انسان جب فرعون ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتی, شیعہ ہو تو اس میں فرعونیت نہیں ہوگی, آخری لحظے میں بھی توبہ کرے گا تو اللہ قبول کرے گا. بات بہت رہی عزیزان گرامی, اسی لیے ایمان بہت ضروری ہے, ایمان بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی ابھی تو میں نے صرف تین جملے پیش کیے ہیں, اللہ ومن مات علی حب آل محمد, یہاں تک کہ رسول خدا فرماتے ہیں تو اس کے لیے فرمایا کہ کیا ہوتا ہے, یزف کما تزف العروس, کا اس کو فرشتے قبر سے جنت میں ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نئی نویلی دلہن کو باپ کے گھر سے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. خاتون کو سب سے زیادہ عزت ملتی ہے شادی والے دن, نہیں ہے مجمع؟ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کسی مومن کو سب سے زیادہ عزت ملتی ہے موت والے دن, کیونکہ اس دن فرشتے آ کے کہتے ہیں یہ علی والا ہے. کہ اسے جس طرح سے شب ضواف میں لے جایا جاتا ہے کہ اس طرح سے اسے جنت میں لے جایا جاتا ہے. کہ پھر پانچویں جملے کے اندر اور فرمائیں گے اسے جانے کے, کہ حبیب خدا فرماتے ہیں اللہ ومن مات علی حب آل محمد, آگاہ ہو جاؤ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے, فوتے لہو بابان من قبر ہی الی الجنہ, تو اس کی قبر سے دو دروازے جنت میں کھلتے ہیں, چاہے تو اس دروازے سے چلا جائے چاہے اس دروازے سے. توجہ, کیا جو بھی جناب امیر کے آل محمد کی محبت میں مرے گا اس کے لیے جنت کے دو دروازے قبر سے کھلیں. ایزان گرامی بھی تو چھ جملے ہوئے ہیں, پیغمبر نے آٹھ جملے فرمائے. کہا ساری رحمت پروردگار اس کے لیے ہوتی ہے جو آل محمد کی محبت میں مارا جائے. جب مرتے وقت کہے میں آل محمد کا ماننے والا, جنت کے دروازے اس کے لیے, رحمت کے دروازے اس کے لیے. پھر فرماتے ہیں بشر بالقبر بالموت, پہلے موت پہ ملک الموت اسے بشارت دیتا ہے, روح قبض کرنے آیا ہوں لیکن بشارت دیتا ہوں تو جنتی ہے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں دوبارہ نکیر و منکر اسے بشارت دیتے ہیں, اس لیے اس کی قبر میں نکیر و منکر نہیں بلکہ بشیر و مبشر ہوں گے اور کہیں گے تجھے بشارت ہے جنت کی. یہ آٹھ جملے آپ نے فرمائے کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرے گا اس کی یہ فضیلت ہوگی. اگر سننا چاہیں تو آٹھ جملے فرمائے الا ومن مات علی حب آل محمد, آگاہ ہو جاؤ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرے اس کے لیے یہ کچھ. پھر آپ نے اسی حدیث میں آگے جا کے فرمایا الکشاف امام جار اللہ زمخشری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172-173 فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. اور میرے صحابہ آگاہ ہو جاؤ وہ جو آل محمد کے بغض میں مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, وہ کافر کفر کی موت مرتا ہے, وہ پھر چاہے جتنے مرضی کلمے پڑھتا ہو لیکن اگر بغض رکھتا ہوگا تو کفر کی موت مرے. دوسرا جملہ فرمایا علی ومن مات علی بغض آل محمد مکتوب علی بین عینیہ آیس من رحمت اللہ, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی, یعنی جب پیشانی کہنا ہوتا تو کہتے ہیں دو آنکھ کے درمیان, تو عربی میں کہا گیا کہ بین عینیہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. یہ اللہ کی رحمت سے کیوں؟ کیونکہ بغض رکھنے والا ہے, آل محمد کا بغض رکھنے والا اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں, ابھی تو میں نے سارے جملے پیش نہیں کیے ہیں, سننا چاہیں گے آخری جملے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اذان گرامی, حبیب خدا فرماتے ہیں آپ نے جب فضائل میں پیش کیے تولا, چلیں آپ کی زبان میں پیش کر دوں, تولا کے آٹھ جملے پیش کیے تبرا کے تین, کہ جو بغض آل محمد رکھتا ہوگا یا کافر مرے گا یا اللہ کی رحمت سے مایوس یا نفاق کے اندر جہنم میں جانے والوں میں. اذان گرامی, حبیب خدا فرماتے ہیں جو بھی آل محمد کا بغض رکھتا ہوگا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے سرشار نہیں ہوگا, کیونکہ آل محمد کی محبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور بغض جہنم میں لے جاتا. یہاں تک کہ روز قیامت جناب امیر خود کھڑے ہو کے صرف چہرہ دیکھ دیکھ کے جہنم سے کہیں گے ہاذا لی وہاذا لک, یہ میرا ہے اسے چھونا نہیں, یہ تیرا ہے اسے چھوڑنا نہیں. صرف چہرہ دیکھتے جائیں گے اور مولا فرماتے جائیں گے. اذان گرامی روز قیامت ہمیں جناب امیر کی شفاعت نصیب. جو جو بغض رکھتا ہوگا اس کے لیے وہاں پہ کبھی بھی کوئی نجات نہیں ہے, کوئی جنت نہیں ہے, وہ مایوس رہے گا. اذان گرامی اسی لیے حب آل محمد کی ترغیب دلائی. آپ آئے ذرا ایک اور مرحلہ پیش کر, میں نے وعدہ کیا تھا جس کے میں نے مکمل کیا, ایک مرحلہ اور. تو اب یہاں علامہ محمد باقر مجلسی سوال اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کچھ نے لکھا ہے کہ یہاں آل محمد سے مراد, اسی تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172 پہ خود ہی انہوں نے فرمایا امام جار اللہ زمخشری نے کہ صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ آپ کی آل ہیں کون؟ اگر پہنچنا چاہیں کہ خود حبیب خدا سے کس نے پوچھا؟ صحابہ کے نام نے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی آل ہیں کون جن کی محبت رکھنی؟ تو کہا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین. توجہ ہے نہیں گرام. تو اب امام جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب پوچھا حبیب خدا رسول خدا سے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کون ہیں یہ آپ کے آل محمد جن کے محبت رکھی جائے, تو پیغمبر نے فرمایا وہ علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن و حسین ہیں. وہ اس وقت جو جو موجود تھے بتا دیے, اگر اور ہوتے تو اوروں کا بھی نام لے لیتے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر اوروں میں بھی ہوتے آل محمد تو پیغمبر اسلام ان کے بھی نام لیتے. تو اب یہاں پہ ہماری کتاب نہیں ہے, انہوں نے فرمایا پیغمبر نے انہی چار کے نام لیے کہ یہ ہیں آل محمد. وہیں پہ دوسرا قول بھی لکھا کہ آل محمد یہ جب پیغمبر سے پوچھا صحابہ سے کہا نہیں, انہوں نے کہا ساری امت ہے جو جو ایمان لا رہا ہے وہ آل پیغمبر کی. توجہ سارے مجمع کی. تو ایک تو پیغمبر سے سوال کیا گیا تو آپ نے بتایا یہ ہیں آل محمد, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو اقربا ہیں آیہ تطہیر کے اندر, آیہ مودت کے اندر, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا, اے میرے حبیب کہہ دیجئے مجھ سے تمہیں تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے, قرابت داروں سے, قرابت داروں سے مودت رکھو. اب قرابت دار کون ہے؟ تو کہتے ہیں قرابت دار ہے آل محمد. اب آپ جسے بھی مانے آل محمد, قرابت دار آل محمد ہے, آل محمد ہے قرابت دار جن کی مودت واجب ہے. اب اگر آپ کہیں علی فاطمہ حسن حسین تب بھی قرابت دار یہی, اور کہیں ساری امت تب بھی قرابت دار یہی ہے, نہیں ہے مجمع بھائی؟ اگر ان کی مخالفت کفر ہے تو پھر صحابہ میں ہی کوئی مسلمان نہیں ہے بھائی. سارے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے, خون بھی بہایا, قتل بھی کیا, اس کا مطلب ہے آل محمد ایسے ہیں جن کی مخالفت کافر بنا دیتی ہے. جو ہے جانے کے لیے میں جانتا ہوں, میں سخت جملے کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں جا رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی جا رہا ہے, نشر بھی ہو رہا ہے. جانے کے رامی بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ اب اگر کوئی بھی کہے گا کہ بھی کون ہیں جن کی مودت جو قربہ ہیں جن کی واجب ہے تو آل محمد. اب آل محمد آپ کہیں کہ سارے, اب آیت تطہیر کے اندر بھی 7 اقوال لکھے امام فخر الدین رازی نے, تو اس میں کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی چادر اڑھائی اور کہا کہ اللہم انہا ہاؤلاء اہل بیت, پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت, یہ کالے رنگ کی چادر اڑھائی جیسے اللہ نے خانہ کعبہ کو کالا غلاف اڑھایا اور اس نے فرق بتایا حرم اور ہے بیت اور ہے, ویسے ہی پیغمبر اسلام نے کالی چادر اڑھائی اور فرق بتایا حرم اور ہے اہل بیت اور ہے. بات پہنچ گئی, توجہ ہے جانے گرام. تو حبیب خدا نے بھی تعارف کروایا ہے. تو اب ایک اور لکھا ہے کہ یہ علی فاطمہ حسن حسین ہیں اہل بیت یا آل محمد, ایک میں کہا کہ نہیں اس میں ازواج بھی ہیں, تیسرے میں کہا کہ نہیں صحابہ بھی ہیں, چوتھے میں کہا ساری آل ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ عربی والا آل ہے, انگلش والا آل نہیں ہے, یہ آل کہ سارے کے سارے جو ہے وہ امت کو آل محمد بنا دیا ہے. زینِ گرامی آل محمد رسول خدا کی آل ہے, تو آل محمد ہیں, اور یہ وہی ہیں کہ جو صلوات میں بھی ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, صلوات بھی بھیج رہے ہیں. ہمت ہے تو کہہ دو ہم پہ بھی صلوات. بات پہنچ رہی ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ. تو رتبہ مرتبہ مقام عزت شرف جو آل محمد کا ہے وہ اور کسی کا نہیں. اذان گرامی, اب میں ایک اور یہاں پہ بات پیش کر رہا ہوں, شاید یہ آپ نے پہلے نہ سنی ہو, شاید ایک نیا پہلو پیش کر رہا ہوں. ٹی وی ہے, جا رہی ہے بات, ہر جگہ پہ نشر ہو رہی ہے, تو میں بڑی ذمہ داری سے یہاں پہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. دیکھیں ایک مثال کے طور پہ چیز کیا پیش کروں, میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں یہ میرا ہے مائکروفون, مثال میں کہتا ہوں یہ میرا, اور یہاں 150-200 افراد ہوں گے, مجھے لیڈیز کا اندازہ نہیں. کوئی اور نہیں دعویٰ کرتا, کوئی اور نہیں آتا کہ میرا ہے, ایک ہی آدمی دعویٰ کرتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی یہ مائک میرا. دوسروں کی تو نوبت تب آئے گی نا کہ کوئی اور کہے میرا ہے. نہیں ہے لوگ سارا مجمع نہیں ہے, یہ چند افراد کا پہنچنا کافی نہیں, توجہ ہو. چلے میں اس کی مثال نہیں دیتا, یہ انگوٹھی ہے مثال کے طور پہ, یہاں میرے میں مجلس پڑھتے میں میرے ہاتھ سے گر جاتی, امام بارگاہ کے یہاں پہ آپ کے ہال میں گر جاتی, اتنا بڑا ہال ہے, میں انگوٹھی گر جاتی ہے. تو ایک صاحب مجلس کے بعد کہتے ہیں بھائی انگوٹھی ملی ہے, جس کی ہو وہ آ کے دعویٰ کر لے اپنا کہ بھائی یہ میری ہے. میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں انگوٹھی میری, اور کوئی آتا ہی نہیں. اگر کوئی آئے تو کہیں گے نا بھائی دو مدعی ہو گئے, دعویٰ دو لوگوں کا ہے, اب گواہ چاہیے ہوں گے, دلیل چاہیے ہوگی, رسید چاہیے ہوگی, پتا نہیں ہے. نہیں ہے مجمع عزیزانِ گرامی, آل محمد سوائے اہل بیت جنہیں ہم کہتے ہیں اہل بیت, اب میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں, حضرت سیدہ جناب امین امام حسن حسین مولا سجاد امام باقر امام صادق امام قاضی امام رضا, ان آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ انہوں نے بار بار کہا آپ کیوں خلافت کے وارث ہیں, کہا آئے کا تطہیر ہمارے لیے, آئے مبدت ہمارے لیے, چوتھے ہم نے دربار میں بھی کہا شام میں بھی کہا آیت تطہیر ہمارے لیے, آیت مبدت ہمارے لیے, بس کسی نے پلٹ کے نہیں کہا آپ کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی. ہے نیا پہلو, بات پہنچی ہے نگرا بھائی اہل بیت علیہ السلام میں سے آئمہ اہل بیت نے بار بار کہا جناب سیدہ نے کہا آیا مبدت ہمارے لیے, آیا غدیر ہمارے لیے, آیا ولایت ہمارے لیے, آیا مبدت ہمارے لیے, آیا تطہیر ہمارے لیے, آیا مباہلہ ہمارے لیے. مولا سجاد نے 7 آیات کی تلاوت کی, کہا یہ آیات ہمارے لیے. اگر کوئی بدبخت وہاں کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہمارے لیے بھی ہے, تو ہم کہتے نہیں مدعی تھا, جب ازواج نے نہیں کہا ہمارے لیے, جب مائیں خود ہی نہیں کہہ رہی ہمارے لیے تو بیٹے زبردستی کہہ رہے ہیں. نہیں وہ بھی تھی, وہ بھی تھی, وہ سب کے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ازواج جہاں جہاں گئیں کبھی نہیں کہا آئے تو تفہیر ہمارے لیے, مباہلہ میں تو گئی نہیں تھی, غدیر میں مولا کا معاملہ تھا, اور تمام آیات کو ایک طرف رکھ دیں, آیت تطہیر کے لیے کبھی ازواج نے نہیں کہا, صحابہ نے نہیں کہا, تابعین نے نہیں کہا, لیکن خدا کی قسم ائمہ اہل بیت نے بار بار کہا ہمارے لیے ہمارے لیے. حکومت والے کہتے ہیں لوگوں کو جمع کرو, کہیں کہے تو صحیح کہ نہیں ہے, کبھی کسی نے ضرورت ہی نہیں کی کہ کہیں, یہاں تک کہ کسی نے پوچھا وقت تمام ہو گیا, ساتھ میں امام سے پوچھا موجود ہے, تو ایک مرتبہ کہا ہارون نے کہا دلیل کیا ہے کہ آپ کو لوگ سب کہتے ہیں فرزند رسول, فرزند رسول سب لوگ کہتے ہیں, آپ اردو میں فارسی میں کہتے ہیں فرزند رسول, سن آف دا ہولی پروفٹ انگلش میں کہتے ہیں, یبن رسول اللہ سب آپ کو کہتے ہیں, یبن رسول اللہ فرزند رسول, آپ ٹوکتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں ہے لوگ, آپ کہا کیجئے بھی ہمیں, کہا کرو یبن امیر المؤمنین یبن ابی علی ابن ابی طالب, آپ کہا کریں ہم تو علی کی نسل سے, نہیں ہے مجمع توجہ, آپ کہا کریں ہم علی کی نسل سے ہیں, بھائی آپ تو رسول خدا کی بیٹی کی نسل سے ہیں, رسول خدا کی بھائی ایک ہی بیٹی تھی, بیٹی کی نسل ہے, آپ کیوں کہتے ہیں فرزند رسول سب کے آپ کو کہتے ہیں, آپ کبھی روکتے نہیں ٹوکتے نہیں, آپ کہیں گے نہیں ہم, امام نے کہا کیسے نہیں ہے, توجہ, امام نے کہا ہم ہیں, کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں فرزند رسول, یہ اپنا رسول اللہ رسول خدا کے بیٹے, رسول خدا کے بیٹے, اور آپ کبھی نہیں کہتے کہ نہیں ہے, آپ تو علی کی نسل سے ہیں, علی کے پوتے ہیں, رسول کی تو بیٹی کی نسل ہے, تو مولا نے کہا ہم ہیں, توجہ, تو کہا کہ نہیں کیا دلیل کیا ہے, امام نے کہا کہ رسول خدا آج تشریف لیا اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگا, تو رشتہ دے گا؟ اس نے کہا دوں گا, وہ مانگیں گے نہیں میں رشتہ پیش کر دوں گا, نہیں ہے مجمع, بڑے بڑوں نے رشتے پیش کر کے فخر محسوس کیا, میں تو خود ہی جا کے رشتہ پیش کروں گا, یہ آپ نے کیا بات کر دی کہ رشتہ مانگے اور میں نہ دوں, میں تو خود جا کے رشتہ پیش کروں گا, میری بیٹی سے رشتہ کر لیں سارے کے سارے بزرگوں نے, خود جا کے رشتے اپنی بیٹیوں کے رسول خدا کے گھر, کہا کہ ہم رشتہ نہیں دیں گے پیغمبر, استغفر اللہ, آپ پیغمبر کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے, کہا کیونکہ پیغمبر کبھی مانگیں گے ہی نہیں, کہا کیوں نہیں مانگیں گے, آپ تو سب سے اشرف ہیں, مانتے بھی تھے, کہا آپ کا خاندان سب سے افضل خاندان, کیوں نہیں مانگیں گے, کہا کیونکہ چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی, اپنی ہی نسل ہے, اللہ نے کہا تمہارے بیٹوں کی نسل بھی تم پہ حرام, بیٹیوں کی نسل بھی حرام, وہ سب تمہارے ہی بیٹے بیٹیاں ہیں, نہیں ہے مجمع, کہا ہماری نسل رسول خدا ہے کی نسل, کہا یہ تو آپ نے فقہی دلیل دی ہے, کوئی قرآن سے بھی ہے؟ امام نے کہا ہاں, کہا اللہ نے قرآن کریم کے اندر جناب جب ابراہیم کی نسل کو گنوایا, کہا ان من ذریت اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف, توجہ, اللہ نے گنوانا شروع کیا, کہا ابراہیم کی نسل سے اسماعیل بھی ہیں, اسحاق بھی ہیں, یعقوب بھی ہیں, یوسف بھی ہیں, و ذلکفلہ ذلکفل بھی ہیں, داؤد و موسیٰ سب کا نام گنوانا چکا, و عیسیٰ آخر میں اللہ نے کہا عیسیٰ بھی, کہا ذرا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا, کہا عیسیٰ کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا, کہا تو یہ قرآن میں اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابراہیم کی ذریت سے, نہیں ہے مجمع, نہیں ہے توجہ, امام نے کہا اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ بھی ہیں نسل ابراہیم میں, کہا نہیں وہ ماں کی طرف سے, جناب عیسیٰ جناب مریم کی طرف سے, کہا اتنے ہزار سال کا فاصلہ, نہیں ہے مجمع, حضرت ابراہیم و حضرت عیسیٰ میں اتنا صدیوں کا فاصلہ, اور وہ اپنی ماں سے جناب ابراہیم کی نسل سے, ہم فاصلوں سے نہیں, رسول خدا کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی نسل سے, اور تو کہتا ہے فرزند رسول نہیں ہے, محمد مال, امام نے کہا فقہی دلیل بھی دے دی ہے, آیت بھی سن لے, قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ ان کی ذریت سے ہے, کس طرف سے, ماں حضرت مریم, عیسیٰ ابن مریم, اللہ نے قرآن میں کہا مریم کا بیٹا عیسیٰ, کہا اگر وہ مریم کا بیٹا ہو کے ذریت ابراہیم میں ہو سکتا ہے تو ہم سیدہ کے بیٹے ہو کے فرزند رسول کیسے نہیں ہو سکتے, کہ ہم رسول خدا کے فرزند, ہم فرزند رسول ہیں, اعزان گرامی یہ آئمہ علیہ السلام نے کتنی دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور دلہ دے دے کے ثابت کیا ہے, میں جانتا ہوں تمہارے میرے تمام شیخ تمہیں بھائی سن رہے ہیں, اس لیے بڑی ذمہ داری سے یہ مطالب پیش کر رہا ہوں کہ مودت آل محمد کی وادی, اور آل محمد سوائے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے کوئی نہیں, انہیں کی نسل ہے وہی ہیں. یہاں کہیں کہ ساری امت کو قرار دے دیا جائے آل محمد, نہیں ہے سوائے آل محمد یعنی اہل بیت. اہل بیت یعنی وہ بھی جو ڈیفینیشن ہم نے پیش کی ہے کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام انہیں کی نسل, یہی صرف آل محمد ہے. بس بھائی وقت تمام ہو چکا ہے. اذان گرامی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جب چوتھے امام علیہ السلام آئے تو آپ نے آیات کی تلاوت کی. دو یہاں پہ روایات سن لیجیے جلدی جلدی پیش کرو کہ خود شام میں جب آپ آئے ہیں تو ایک آدمی نے تمسخر کرنا چاہا, چوتھے امام کا مذاق اڑانا چاہا. اس نے دیکھا کہ کوئی ایک مرد ہے, اتنی مستورات ہیں, اونٹنیوں پہ سب سوار ہیں, امام زنجیروں میں ہیں, توق ہے. تو اس نے ایک مرتبہ امام کو دیکھا, کہا تعریف اس خدا کی جس نے آپ کو اجاڑ دیا. امام نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربۃ. اس نے کہا قیدی آپ نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی, یہ تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی. امام نے کہا انما یرید اللہ لیذھبکم. کہا قیدی یہ جو آپ نے آیت تطہیر تلاوت کی یہ بھی آل محمد کی شان ہے. امام نے فرمایا کہ قل تعالوا ندبنانا وابناکم ونسانا ونساکم انفسکم. کہا قیدی یہ آیت بھی آل محمد کی شان ہے. امام آیت پہ آیت پڑھتے رہے. کہا قیدی کیا بات ہے, ایک مرتبہ اس کے آنسو بہنے لگے. قیدی کیا بات ہے, ہر وہ آیت جو آل محمد کی شان میں آئی آپ اسی کی تلاوت کرتے ہیں. امام نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا, ہم باغی نہیں ہم آل محمد ہیں. اس نے کہا آپ آل محمد کیسے ہیں, آل محمد تو رسول خدا کی آل کو کہا جاتا ہے, آپ آل محمد کیسے ہیں؟ امام نے کہا دیکھ رہا سامنے سر نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہا ہاں. کہا وہ میرے بابا کا سر. کہا آپ کے بابا کون ہے؟ کہا رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے, ایک بیٹی فاطمہ ان کے بیٹے حسین ہیں, میں ان کا بیٹا, یہ ہم آل محمد. ایک مرتبہ رونے لگا. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا علی ابن الحسین. انا علی ابن الحسین, میں علی ابن حسین. تو اس نے رو کے سوال کیا, کہا مولا مجھے پتہ نہیں تھا, ہمیں تو بتایا باقیوں کا قافلہ ہے. اس نے ایک سوال کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے, ایک شرط ہے, تو جہاں جائے وہاں جا کے بتا یہ باقیوں کا نہیں آل محمد کا قافلہ ہے, لوگوں کو بتاؤ یہ آل محمد ہے. رونے لگا, کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا میں کنہیں دیکھ رہا ہوں, ہمیں تو بتایا کوئی باغی ہیں مارے گئے. اجزان گرامی یہ آل محمد پانچویں امام کی حدیث اور اسی پہ مسائل. اگر آج مکمل کر سکا تو آج, نہیں تو کل مکمل کروں گا. تو اجزان گرامی پانچویں امام فرماتے ہیں رسول خدا نے کیا فرمایا تھا, امت سے فرمایا تھا میری آل سے مودت رکھنا. پانچویں امام فرماتے ہیں اگر رسول خدا نے معاذ اللہ یہ فرمایا ہوتا نا میری آل پہ ظلم کرنا, تب بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتی تھی امت جتنا مودت کے تقاضے کے بعد ظلم کیا. رسول خدا نے فرمایا مودت رکھنا, کہا لوگوں نے اتنا ظلم کیا, اگر کہہ دیتے نا کہ ظلم کرو تب بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتے. کہا مولا کیا ظلم کیا؟ کہا ہمیں بازاروں میں لے, ہماری مستورات کو قیدی بنا کے بازاروں میں لے گئے. اجرکم اللہ, میں نے وعدہ کیا تھا مدینہ واپسی کے چند جملے مسائل, پورے پتہ نہیں پڑھ پاؤں, کل میں انشاءاللہ مکمل کروں گا. یہ سارے مسائل بہت مسائل ہیں مدینہ واپسی کے. جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو مدینہ کے باہر مولا سجاد نے قافلے کو روک دیا. کہ قافلے کو روک دو, اگر ہم اس حالت میں مدینہ چلے جائیں تو کچھ بیویاں ہمیں دیکھ کے وقت پہ ہی مر جائیں, کوئی بیمار ہیں کوئی بزرگ ہیں. بس بھائی میں جانتا ہوں آپ سارا دن جلوس میں رہے ہیں, لوگ بہت تھک گئے ہیں, بھائی بخل نہ کیجیے گا رونے میں, تھک کے نہ سنیے گا, میرے ساتھ چلیے گا. تو دانے کی نامی ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دی, بشیر جاؤ جا کے مدینے میں اعلان کر دو کہ امام حسین مارے گئے ہیں, اسیروں کا قافلہ لٹ کے مدینے واپس آیا. تو ایک مرتبہ بشیر نے آ کے مسجد نبوی میں اعلان کیا, الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اے مدینے والو آگاہ ہو جاؤ. مدینہ نے کہا بلکہ یثرب کہا جو مدینہ کا پرانا نام تھا, اب اس کا نام پلٹا دو, جس نبی کی وجہ سے مدینہ نام رکھا تھا نا اسی نبی کے نواسے کو مسلمانوں نے مار دیا. کلمہ گو نے مار دیا نبی کے نواسے کو. تو ایک مرتبہ بشیر ابن جذرم نے اعلان کیا قتل الحسین بے کربلا, حسین کربلا میں مارے گئے. بس بھی آج پہلی روایت سن لیجیے. ایک مرتبہ جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی, بی بی ام البنین نے سنا حسین کربلا میں مارے گئے. بی بی نے فوراً آواز دی اپنے پوتے کو, فضل مجھے مسجد نبوی لے چل. بی بی نے سر پہ برقع لیا, ہاتھ میں اسا لیا, بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا, بی بی دیکھ نہیں پا رہی تھی. اپنے پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا فوراً مسجد نبوی لے چل. آئیں مسجد میں اور آنے کے بعد سوال کیا, کہ بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے. بشیر کو پتا نہیں ہے بی بی کون, کیونکہ بی بی برقعے میں تھی. تو بشیر نے ایک مرتبہ کہا, بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسا رسول حسین, علی کا لال حسین, فاطمہ کے دل کا چین حسین. بی بی ام البنین کے آنسو بڑی تیزی سے بہنے لگے. ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے. بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا, پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے. ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سوال کیا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا. ابھی تک بشیر کو نہیں معلوم بی بی کون. ایک مرتبہ کہا بشیر نے عرض کی کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے, عباس زمین پہ گر گئے. جناب ام البنین نے اب خود بتایا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو, بشیر میں عباس کی ماں ہوں, بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس دو انگلیوں سے گرز کا وار زمین پہ پھینکتا تھا, میں کیسے مان لوں گرز لگا عباس روک نہیں سکا. اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی جب عباس کے گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں جناب ام البنین زمین پہ گر گئے اور ایک مرتبہ ماتم کرنے لگی, واہ عباس ہائے عباس ہائے عباس. ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے سوال کیا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رولا دیا. جناب ام البنین نے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, وہ گرتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. بشیر لیکن اگر کسی جوان کے بازو نہ ہو اور وہ گھوڑے سے گرے وہ ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے اس کا چہرہ زمین پہ لگتا ہے. بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا بیٹا گرا اس کا چہرہ زمین پہ لگا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ جناب ام البنین نے آواز دی, فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے جائے. آئے بھائی میں دو جملے صرف بی بی کے مصاحب کے پیش کرنا چاہتا ہوں. بی بی کا مرثیہ سن لیجئے, میں کل مکمل کروں گا آج میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. جناب ام البنین جنت البقیع آئیں, ایک قبر کی پانچی میں بیٹھی, کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے. بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی, پہلے میرا عباس مارا گیا تھا بعد میں آپ کا حسین مارا گیا, لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بی بی ام البنین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی قبریں بنائی, بی بی کے چار بیٹے تھے چاروں کربلا میں مارے گئے. آخری جملہ سن لیجئے, میں جانتا ہوں بہت تھک گئے ہیں. ایک مرتبہ بی بی کے چار بیٹے کا یہ میرے عباس کی قبر ہے, پھر کہا یہ جعفر کی, یہ عبداللہ کی, یہ عمران, چاروں کی قبر بنائی. پھر ایک مرتبہ کا میرے شیروں میں تم پہ گریہ نہیں کروں کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے. پھر بی بی اپنے ہاتھ سے پانچویں قبر بناتی, کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے, کہتی مولا صرف آپ پہ گریہ کروں گی کیونکہ آپ کی ماں نہیں ہے. میں نے مقاتل میں دیکھا, ایک مقتل میں الفاظ ہیں کہ ہر صبح جناب ام البنین جنت البقیع آ جاتی اور گریہ کرتی, سارے مدینے والے آ جاتے, سب مدینے والے روتے. ایک دن مروان نے سوال کیا کیا بات ہے یہ مدینے والے جنت البقیع کیوں چلے جاتے, کہ ام البنین مرثیہ پڑھتی. مروان نے کہا میں خود سننا چاہتا ہوں کیا پڑھتی ہیں. جناب ام البنین نے مرثیہ پڑھا, جملہ کہا, کہو کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں. یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے. مجھے اتنا بتاؤ, جب میرا شیر بیٹا عباس گرا تھا, اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا سینہ؟ سارا مدینہ رونے لگا. مروان نے کہا اس بی بی کو زہر دے دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے. تو میں نے ایک جگہ پہ دیکھا ہے کہ مروان نے بی بی کو زہر دلوایا, اس لیے بی بی بھی شہیدہ ہے. آئیں بھائی, آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, آخری جملہ سن لیجئے. جناب ام البنین ایک مرتبہ جب سنا نا جناب زینب آئی ہیں روضہ رسول پہ, تو آئیں روضہ رسول پہ, جناب زینب سے ملی, کہا بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ دیتی ہوں. جناب زینب نے فرمایا اما میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں. جناب ام البنین نے فرمایا بی بی مجھے کوئی عباس کا پرسہ نہ دے, مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا, باب الحوائج کا واسطہ, آج سارا دن لوگ جلوس پہ رہے, پروردگارا سب کی حاجات قبول فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست تو نابود فرما. پروردگارا جہاں جہاں پہ مومنین مسیحین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما, کرونا وائرس کا خاتمہ فرما, بارہویں امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما, بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ التماس سے دعا کہنے والوں کی تمام دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں محمد و آل محمد کی زندگی میں بار بار زیارات نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد و آله الطيبين الطاهرين الماسومين. ماتم حسین.